قال تعالى فاتبقوا الخيرات. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر اتوار کو یہاں تربیت کی نشست ہوتی ہے، اصلاحی بیان ہوتا ہے، اور بزرگان دین سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لایا کرتے تھے، پھر بعض وجوہ کی بنا پر حضرت کا بیان اب دارالعلوم ہی میں ہوتا ہے، اور اس کے متبادل کے طور پر حضرت مولانا مفتی ضرور صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمود اشرف صاحب مد ظلہم العالی یہ حضرات تشریف لاتے رہے، لیکن بعض وجوہ کی بنا پر اب یہ حضرات ان کا آنا بھی فی الحال ممکن نہیں، اس لیے متبادل کے طور پر یہ انتظام کیا گیا کہ ہر اتوار کو جو نشست جو مجلس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہوتی ہے دارالعلوم کراچی میں، اس کو بذریعہ ٹیلی فون آپ کو سنوا دیا کریں. الحمدللہ یہاں اس کا انتظام بھی ہو گیا ہے، اور منگل کو حضرت مولانا مفتی ضرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان بھی نشر ہوا تھا، لیکن آج چونکہ حضرت مفتی ضرور صاحب مدظل العالیہ تشریف لے گئے یہاں موجود نہیں ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں چونکہ دارالعلوم میں کوئی بیان نہیں ہوتا، اس لیے مجھے حکم دیا گیا کہ جو حضرات یہاں تشریف لائیں تو چونکہ دور سے آتے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، تو بالکل یہ محروم ہی نہ ہو، بلا شبہ سننے والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اس سے، اور سنانے والے کو خود بھی فائدہ پہنچتا ہے. تو تعمیل حکم کے طور پر میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اور چند باتیں جو کہ اللہ رب العزت کہلوائیں گے انشاءاللہ واضح کروں گا. دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، حق بات صحیح طور پر کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات یہاں پر تشریف لاتے ہیں دور سے، ان کی دلچسپی اور ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ کوئی بات ایسی نکلوا دیں جو ہم سب کے لیے نافع بن جائے، اس لیے کہ بعض اوقات کہنے والا کچھ نہیں کہہ پاتا، لیکن سننے والوں کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی بات زبان سے نکلوا دیتے ہیں کہ اس سے خود سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بات سنانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں دعوت اور کسی چیز کا ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بکری جب میں کرتی ہے تو اس کے گلے پر چلی پھرتی ہے، تو میں کرنے والا کہ جو یہ کہے کہ میں ہی میں ہوں یہ دعویٰ ہوتا ہے، اور اس دعوے کو اللہ تعالیٰ خجل ڈالتے ہیں، آج نہیں ہوتا، لیکن اگر دعوے کے بغیر کوئی بات کہی جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کو سننے والے بھی قبول کرتے ہیں اور سنانے والے کے لیے بھی فائدے مند ہوتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہی رہا ہے کہ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اصل میں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی اور کہی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، یا ان کی پڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنی وہ آپ کی طرف منتقل کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے جو باتیں سنی انہوں نے اپنے بزرگوں سے جو بات سنی ہے وہ آپ کی طرف منتقل کرتے ہیں، تو سینہ بسینہ یہ سلسلہ چل رہا ہے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ صحابہ کرام نے سنی، صحابہ کرام نے آگے پہنچائی، پھر انہوں نے اور آگے پہنچائی، یہ دین اسی طریقے سے انشاءاللہ قائم دائم رہے گا، بات چلتی رہے گی اور لوگ عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جنت الفردوس کی طرف یہ جو راستہ ہے جانے والا ہو اس پر لوگ چلتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ، یعنی خلاصہ مفہوم میں استاد کر رہا ہوں، کہ تمہیں چاہیے کہ تم حرص کرو ایسی چیزوں کی طرف جو آخرت میں تمہیں فائدہ دے. اور ساتھ میں فرمایا کہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد کی طلب کرو. اور پھر فرمایا کہ وَلَا تُعْجِزْ، عاجز بن کر مت بیٹھو. یہ بڑی حدیث، عجیب و غریب حدیث ہے، جس کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ ویسے تو حرص بہت ممنوع اور مذموم چیز ہے. دنیا کے اعتبار سے کسی کام کے لیے حرص کرنا کہ فلاں شخص کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہو، اس کی فیکٹری ہے تو میرے پاس بھی ہو، اس نے مل لگایا ہے تو میں بھی لگاؤں، اس کا گھر جو ہے بڑا وسیع ہے تو میرا گھر بھی ایسا ہو، تو دنیا کے اعتبار سے اس قسم کی حرص کرنا یہ ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے آخرت کے اعتبار سے کہ ایسے افعال و اعمال جو آخرت میں فائدہ دیں، نفع دیں، ان افعال و اعمال کو کرنے میں آدمی کو حریص ہونا چاہیے. یعنی اس کا جذبہ ہو کہ یہ کام میں بھی کروں. مثلاً کسی شخص کو ہم دیکھیں کہ وہ تہجد گزار ہے، خیر کے کام کرتا ہے، بھلائیوں کے کام کرتا ہے، اب ہمارے دل میں یہ حرص پیدا ہو کہ بھئی یہ مسلمان نیکی کا کام کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں، یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، میں جماعت سے نماز کیوں نہ کروں، یہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، میں کیوں نہ رکھوں، یہ اللہ کے بندوں میں خیر خیرات کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں، یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، تو یہ کام میں کیوں نہ کروں. تو چونکہ یہ وہ کام ہیں کہ جن کا فائدہ آخرت میں ہوگا، وہ افعال ہیں، ان کاموں کے کرنے سے چونکہ آخرت کا فائدہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اس رزق، اس کام کی تم حرص کرو، ورنہ دنیا بھی اعتبار سے یہ حرص ممنوع. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو کام تمہیں آخرت میں فائدہ دیں ان کاموں کی طرف تم حرص کرو. اب دیکھیں، ابھی ہم نے نماز جنازہ پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرے اور پھر تکفیر میں بھی شریک ہو تو دو قیراط ثواب کے وہ لے کر لوٹے گا. اب قیراط کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک وزن ہے سونے کو، لازمی بات ہے کہ بہت معمولی وزن ہوگا، بہت زیادہ وزنی نہیں ہوگا، لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قیراط ہمیں سمجھانے کے لیے فرمائے اور ساتھ میں اس کی وضاحت فرما دی کہ قیراط سے مراد دنیا کا قیراط مراد نہیں ہے، بلکہ آخرت کا قیراط مراد ہے، جو اور پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے. آخرت کو جو قیراط ہے، جو اجر و ثواب ہے، تو وہ بہت پہاڑ بہت بڑا، دلوں میں پھیلا ہوا، دیدہ دیب بھی ہے، وزن کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے، بہت زیادہ وزنی ہے، اور پھیلاؤ کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے بھی بہت پھیلا ہوا. آپ نے فرمایا کہ دو قیراط ثواب لے کر لوٹے، اور کسی نے اگر صرف نماز جنازہ پڑھی جیسے کہ ہم نے پڑھی اور آ کر یہاں بیٹھ گئے تو ایک قیراط ثواب مل گیا. تو دیکھیے، نیکی کے کام میں حرص کی، اب اہد پہاڑ کے برابر ثواب لے کر ہر آدمی آ کر بیٹھ کے کتنی دیر لگی بھائی، لمحوں میں ہم نے اتنا بڑا ثواب لیا. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جو بزرگان دین کی محفلوں اور مجلسوں میں جاتے ہیں اور ان کے بیانات سنتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں عمل کا اتنا ثواب، فلاں عمل کا اتنا ثواب، اصل میں یہ ہمیں ترغیب کے لیے ہی ہوتا ہے، رغبت دلانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم ان کاموں کے کرنے پر حرص کر دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے گئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی جو ابھی میں نے بیان کی ہے میراج کے سلسلے کی. تو انہوں نے پوچھا کیا واقعی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی ہے؟ کہا کہ ہاں ہاں، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو قیراط ثواب لے کر لوگ تیار کیے. تو انہوں نے فرمایا کہ افسوس، ہم سے بہت سے قیراط ضائع ہو گئے. یعنی ہمیں اگر یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی تو ہم تو چونکہ الحمدللہ حریص ہیں ایسے کاموں کی طرف، رغبت رکھتے ہیں، تو اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا کہ اس پر اتنا اجر و ثواب ہے تو ہم ضرور یہ عمل کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے جنازے میں بھی شرکت کرتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ تقسیم پڑھنے بھی شرکت کرتے. تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ کہ انہیں نیکی کے کام پر حرص اور رغبت. لیکن کیا کیا جائے, افسوس کے ساتھ بعض اعمال میں جی چاہتا ہے کہ شرکت کرے آدمی, تقسیم میں بھی شرکت کرے, نماز جنازہ میں بھی شریک ہو, بہت سے, لیکن آج ہر کام کے اندر ایک پریشانی یہ شامل ہو گئی ہے کہ بہت سے مفتیان کرام اس میں شامل ہو جاتے ہیں, ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. نماز جنازہ میں الحمدللہ یہاں پر چونکہ ایک معمول بن گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اہل علم یہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں, ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنا دیا. لیکن جہاں یہ ماحول نہیں ہے وہاں پر آپ دیکھیے نماز جنازہ پڑھنا ایک مصیبت, اس کے بعد تدفین میں ایک مسئلہ, ایک بڑی تومار ہے, شور شرابہ ہوتا ہے نماز جنازہ کے اندر, جنازہ ایک لمبی چوڑی نیت بتائی جاتی ہے, تو بلا شبہ وہ نیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن اب 1400 سال ہو گئے یہ نیت بتاتے ہوئے, ابھی تک مسلمانوں کو یہ نیت کرنی نہیں ہے, اتنا کافی ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھیں. اب بالغ ہے تو مرد ہو یا عورت, ایک ہی دعا, بالغ کی بھی وہی دعا, مرد کی بھی وہی دعا ہے, بالغ کی عورت کی بھی وہی دعا. البتہ اگر لڑکا یا لڑکی چھوٹے نابالغ ہوں اس صورت میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ نابالغ لڑکا ہے یا نابالغ لڑکی, اس لیے کہ دعا میں فرق ہے بہت, اللہم اجعلہ کی جگہ اللہم اجعلہا ہوتا ہے, یعنی مذکر اور مؤنث کے جو چیزیں ہیں اس کا تاکہ لوگ اس کا احساس کر لیں اور اس کے مطابق پڑھیں. اس کے بعد بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی اس سے منع کرتا ہے, تو اس موقع پر بھی لوگ لڑائی جھگڑوں سے باز نہیں آتے. ایک بات یہاں ان کے بعد نکل آئے, بات کر دوں کہ جو چادر چارپائی پر دکھائی جاتی ہے اس پر عام طور پر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہے, آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اور بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, تو فقہائے کرام نے منع کیا ہے کہ ایسی چادر نہیں ہونی چاہیے جس میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہوں, بعض اوقات وہ نیچے لٹکتی ہیں اور مردے سے بھی ٹچ ہوتی ہیں, تو وہ صحیح نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک طرف تو ہم عظمت کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف خود ہی جو ہے اس کی توہین بھی کرتے ہیں, سادہ چادر ہونی چاہیے. لیکن اب چونکہ یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ یہاں معلوم نصیحت کی جائے, ہر آدمی جو ہے وہ ایک خاص ذہن لے کر آتا ہے, پھر یہ کہ ہر جنازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسی محلے سے آیا ہو, دور سے بھی آتے ہیں, کسی کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کسی کا ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا, ایسے وقت میں اگر بات چھیڑ دی جائے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اس موقع پر تو ہم یہ بات نہیں کہتے, لیکن وقتاً فوقتاً مجمع میں اور مجالس میں یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ بھئی چادر جو ہے وہ سادی ہونی چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کر ہی رہیں اپنے گھر کی کوئی بھی صاف پاس چادر ہو رہا ہے, اور مرد کے لیے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ تو خواتین کے لیے اور عورتوں کے لیے ہے تاکہ ان سے ان کے جسم کے حیثیت اور آگاہ نظم آئے. ورنہ سعودی عرب میں نماز جنازے ہوتی ہے وہاں پر چارپائی ایسی ہوتی ہے اس پر کوئی چادر وادر بھی نہیں ہو, البتہ خواتین کے لیے ہے کہ ان کو اس طریقے سے رکھ دیا جائے کہ ان کی آزان اگر نہ ان کی حرمت کی وجہ سے پردے کی وجہ سے جس شریعت نے زندگی میں یہ چاہ کہ ان کے آزا مستور رہیں, ہیرا ڈالا لباس پہنے اور وہ لوگوں کی نظروں کا نشانہ نہ بنے, وہ شریعت ہی چاہتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس قسم کے خواب سے محفوظ رہیں. یہی وجہ ہے کہ جو آزا مرد کے ہوں یا عورتوں, اور تو عورت تو پوری کی پوری مستور ہے, عورت کہتے ہی اس چیز کو جو چھپانے کی چیز ہو, مرد کا جو حصہ مستور ہے یعنی ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک, یہ حصہ عورت کہلاتا ہے, سطر کہلاتا ہے, اس کو عورت بھی کہتے ہیں سطر بھی کہتے ہیں, عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ چھپانے کی چیز ہے, مرد کے لیے بھی یہ چیز چھپانے کی ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسی کشتیاں دیکھنا کہ جس میں چڈیاں پہنی جاتی ہیں, اور جہاں ہمارے یہاں باقاعدہ اس کا دیکھنے کا بڑا ذوق و شوق رکھتے ہیں لوگ, جائز نہیں, حرام, اس لیے کہ آپ ایسی جگہ پر نظر ڈال رہے ہیں جس کا دیکھنا حرام ہے. اور نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظورین، لعنت فرمائے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو ایسی جگہوں کو دیکھے جس کو جگہ کو دیکھنے سے منع کیا، اور ایسے ہی اس کو بھی جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کر رہی ہے. اب اگر کوئی خاتون ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، لباس ایسا ہے یا برہنگی ہے، تو ان تمام صورتوں یا گویا کہ وہ خود لعنت میں مبتلا ہے. اور یہ لعنت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مذاق بات نہیں ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور، دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والے پر بھی لعنت. تو دیکھیے یہ سفر جو مرد کے لیے بھی ہے نام سے لے کر بچوں تک، اس کو عورت ہی کہا جاتا ہے. تو خود عورت تو ہے ہی سر سے لے کر پیر تک ڈھانپنے کی چیز، اس لیے عورت کو عورت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چھپانے کی چیز ہے. لیکن آج اپنے عورت کو بھی چھپانے کی بجائے دکھانے کی چیز بنا دیا. آپ کہنے لگے کہ آپ تو بہت ظلم کرتے ہیں، ہاتھوں میں دستانے پہناتے، چہرے کا پردہ کراتے، پیروں میں جرابے پہناتے، سر سے لے کر عورت کو بالکل ڈھانپ دیتے ہیں، بیچاری بالکل کچھ نظر نہیں آتا، اور بڑا ظلم ہے اس کے اوپر. اس شخص نے بڑی اچھی بات کہہ، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بھائی یہ بیوی میری ہے کہ تیری؟ اگر میری بیوی ہے تو میں جاتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے کہ میرے سوا کوئی نہ دیکھے. تو یہ بات اب محبت کی ہے یا ظلم کی ہے؟ اور سب سے بڑی بات تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے جس چیز کو جس کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس کے اس حکم پر عمل کیا جائے گا وہی زیادہ بہتر ہے. اب اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ نے کہا اس کو چھپاؤ، دکھاؤ گے تو اس میں خطرہ نہیں. اللہ کے بندو، ایک کلو گوشت لے کے جاتے ہو، چھپا کے لے جاتے ہو، چیل ڈوبے نہ جھپٹ لیں؟ ایک کلو گوشت لے جاتے ہو تو چھپا کے لے جاتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کھلا لے کے جائیں اس کو تھالی کے اندر رکھ کے، گھر تک پہنچنے ایک بوٹی کو داخل نہیں رہے گی، سب چیل ڈوبے لے کے چلے جائیں گے. تو عورت کو ہم نے ایسا ہی سمجھ لیا ہے کہ جس کا جی چاہے آپ کپڑا لے کے چل دیا، وہ تو اور بھی ہمارے لیے محترم ہے. ہم جو اس کو پردے کے لیے کہتے ہیں، ایک سب سے بڑی بات تو اللہ کے حکم کے لیے، حکم کی وجہ سے کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی عزت، اس کا تقدس، اس کا احترام ہماری نظر میں ہے، اس احترام کی وجہ سے کہ ہر کہو میں کی نظر اس پر نہ پڑے، ہر آدمی دیکھے. تو یہ بتائیے، احترام ہے یہ احترام کے مناسب بات ہے؟